لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں گے محمد رسول اللہ. اعزان گرامی، انسان خواہشات کا پتلا ہے، ہزاروں طرح کی خواہشیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. البتہ ساری خواہشیں یکساں نہیں ہیں، کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں اور کچھ خواہشیں غیر فطری ہیں. فطری خواہشیں وہ ہیں جو ہمیشہ پائی جاتی ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر جگہ، اور یہ وہ خواہشیں ہیں جو خدا داد ہیں. اللہ نے اپنی مصلحتوں سے یہ خواہشیں انسان کے اندر ایجاد کی ہیں. یہ خواہشیں وہ ہیں جو کسی کے سکھانے سے پیدا نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ خواہشیں وہ ہیں جو انسان اگر کچھ اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو تو وہ خواہش اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی. سیکھتا ہے، دوستوں سے سیکھتا ہے، ماں باپ سے سیکھتا ہے، سماج سے سیکھتا ہے، خدا داد نہیں ہے. خدا داد خواہشوں میں سے مثال کے طور کے اوپر انسان کو پانی کی خواہش ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ خدا داد ہے، ہمیشہ سے لگتی آئی ہے پیاس، کوئی ایسا دور نہیں آئے گا جب یہ خواہش ختم ہو جائے. کھانے کی خواہش ہے، کیونکہ یہ خواہشیں اگر نہ ہوتی انسان کے اندر تو انسان باقی نہ بچتا، مر جاتا. حیات انسانی کو باقی رکھنے کے لیے خداوند عالم نے یہ نظام بنایا، سسٹم بنایا. یہ کسی کے سکھانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی سکھائے ہمیں کہ جی آپ پیاسے ہیں، آپ پانی پیجئے. آپ کو بھوک لگی ہے، کوئی ہمیں احساس دلائے تب ہمیں احساس ہوگا بھوک کا. نہیں، کوئی سکھانے والا نہ ہو، پیدا ہوتے ہی جنگل میں چھوڑ دیا جائے، اکیلے تنے تنہا رہیں، پھر بھی ہمارے اندر کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، پیاس لگے گی. البتہ کیسا پانی پئیں یہ محتاج تعلیم ہے، کیا پئیں، کیا پئیں اور کیا نہ پئیں، کس چیز سے پیاس بجھائیں، یہ محتاج تعلیم ہے. لیکن خود پیاس کا احساس، بھوک کا احساس، یہ محتاج تعلیم و تربیت نہیں ہے. اور جتنی خواہشیں خدا داد ہیں، فطری ہیں، ان تمام خواہشوں کی تکمیل کا پروردگار نے انتظام بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواہش تو پیدا ہو جائے اور اس خواہش کی تکمیل کا انتظام نہ ہو. اگر پیاس لگتی ہے تو اللہ نے پانی کا بندوبست بھی کیا ہے. اگر بھوک لگتی ہے تو پروردگار نے خوراک کا انتظام بھی کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہم بھوکے رہ جائیں, یہ اور بات ہے کہ کسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہمارے حصے کا پانی اور کھانا کوئی اور لے اڑے, یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کاہلی کی بنا کے پر بھوکے اور پیاسے رہ جائیں. لیکن پروردگار نے انتظام کیا ہے, پانی کا بھی انتظام کیا ہے اور خوراک کا بھی انتظام کیا ہے. انہی فطری خواہشوں میں سے ایک فطری خواہش یہ ہے کہ ہر انسان سکون کی زندگی چاہتا ہے, چین کی زندگی چاہتا ہے, ٹینشن فری لائف اس کو چاہیے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے, چاہے مومن ہو یا کافر, تعلیم یافتہ ہو یا جاہل, امیر ہو یا غریب, ہر انسان کو ایک ایسی زندگی کی تلاش ہے جس میں اضطراب نہ ہو, بے چینی نہ ہو, ٹینشن نہ ہو, سکون کی زندگی, چین کی زندگی, اطمینان کی زندگی ہر انسان کی خواہش ہے. ہمیشہ سے تھی, ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ فطری خواہش ہے, کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمیں سکھائے تب ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہماری زندگی ٹینشن فری ہونی چاہیے. کوئی ہمیں احساس دلائے تب ہم میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں سکون کی زندگی چاہیے. نہیں, سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان فطری طور سے اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے, یہ خواہش پائی جاتی ہے. کیا اس خواہش کی تکمیل کا انتظام بھی پروردگار نے کیا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے, تخلیق کائنات سے اب تک جب سے انسان نے قدم رکھا ہے, پریشانیوں اور مشکلات, مصائب, بے چینی, اضطراب, ٹینشن یہ انسان کی زندگی کا لازمہ بن گیا ہے. ٹینشن فری زندگی کے لیے جانے کتنے نسخے پیش کیے, کتنی کتابیں بازار میں مل جائیں گی, مارکیٹ میں کتابوں کی بھرمار ہے. کتاب اگر یہ ہو جائے تو انسان کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. دولت اگر انسان کے پاس آ جائے تو سکون ہی سکون ہے, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ہو جائے گا تو کیا ہو. لیکن جتنے نسخے انسان نے آزمائے, نتیجہ اس کا ایک ہی نکلا کہ ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے, گھٹنے کا نام نہیں لیتا. سائنسی ترقیاں ہو گئیں, طرح طرح کی سہولتیں انسان کی زندگی میں آ گئیں. سہولتیں آئیں ضرور, لیکن سہولتیں اپنے ہمراہ سکون لے کے نہیں آئیں, سہولتیں اپنے ہمراہ چین لے کے نہیں آئیں, بلکہ جو سکون تھا وہ بھی چھن گیا, جو سکون تھا وہ بھی چھن گیا. تو کیا انسان کی یہ خواہش تشنہ تکمیل رہ جائے گی؟ خداوند عالم نے یہ خواہش تو ہمارے اندر پیدا کر دی, لیکن اس کی تکمیل کا کوئی انتظام نہیں کیا. یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, لن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت الہی یہی ہے کہ جو خواہش اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے اس کی تکمیل کا بندوبست بھی کیا ہے. تو یہ خواہش بھی تشنہ تکمیل نہیں رہ سکتی ہے, اور پروردگار نے تشنہ تکمیل رکھا بھی نہیں اسے. اس خواہش کی تکمیل کا اس نے انتظام بھی کر دیا. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اگر پیاس کو پیدا کیا تو پانی کا بھی انتظام کر دیا, بھوک کو اگر ہمارے اندر رکھا ہے تو خوراک کا انتظام ہے. لیکن سسٹم پروردگار کا, وہ انتظام کر دیتا ہے, اسے حاصل کرنا ہماری ذمہ داری, حاصل کرنا ہماری ذمہ داری. آپ کہیں گئے, کسی کے یہاں دعوت ہے آپ کی, میزبان کیا کرے گا؟ دسترخوان لگا ہی تو دے گا نا, سجا دے کے دسترخوان کو, طرح طرح کے کھانے رکھ دیے. ہاتھ بڑھانا تو ہمارا کام ہے, ہم ہاتھ نہ بڑھائیں, لقمے کو دہن تک نہ لے جائیں اور واپس چلے آئے. بعد میں کہ صاحب عجب سے بلایا تھا کھانے پر, بھوکا واپس کر دیا. انہوں نے تو انتظام کر دیا, یہ ہماری کوتاہی تھی ان کی نہیں. پروردگار نے ٹینشن فری زندگی کا انتظام کر دیا. اب اسے حاصل کرنا, اس پر عمل کرنا, اسے اپنانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی آیہ شریفہ جس کو میں نے اپنے سرنامے کلام قرار دیا ہے, یہ وہی نسخے کیمیا ہے جو ہمیں ٹینشن فری زندگی تک پہنچا سکتا ہے. کیا ہے وہ؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. من, جو کوئی بھی, کوئی تفریق نہیں ہے, عالم جاہل, غریب مالدار, عورت مرد, کوئی بھی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا ایمان کے ہمراہ. نسخے کے دو حصے ہیں, ایک عمل صالح, دوسرے ایمان. من عمل, جو کوئی بھی عمل صالح ایمان کے ساتھ بجا لائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان کو نتیجے کا پتہ چل جاتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے. معلوم ہو جائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہے, تو عمل آسان ہو جاتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت اگر ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے تو اس کا انجام یہ ہوگا, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, اس کی زندگی کو ہم ٹینشن فری زندگی بنا دیں گے, اسے ہم حیات طیبہ عطا کر دیں گے. اس مقصد تک پہنچنے کا نسخہ کیا بنا؟ ہماری زندگی میں سکھ چین اطمینان کیسے آئے گا؟ ذریعہ کیا ہے اس کا؟ عمل صالح ایمان کے ہمراہ, دونوں چیزیں ساتھ ہیں. نہ تنہا عمل صالح, البتہ بعد میں بھی عرض کروں گا کہ عمل صالح ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب عمل صالح کی تشریح کروں گا, عمل صالح ہے کیا, تو عمل صالح ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, اور ایمان بھی عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ایک خام خیالی ہے جو کبھی کبھی جو ہے ایک تضاد پیدا کیا جاتا ہے نا, کہ ایمان یا عمل, ایک ٹکراؤ, ایمان افضل ہے کہ عمل افضل ہے. بھئی یا تو وہاں ہوتا ہے جہاں جدائی ممکن ہو, جہاں جدائی ممکن ہی نہیں ہے وہاں یا کا تصور ہی نہیں ہے. کہ انسان, آپ کو یہ جو ہے جسم چاہیے یا روح؟ ہو سکتا ہے کہ جسم ہو, انسان کب انسان کہلائے گا؟ جب جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. اگر جسم ہے روح چلی گئی, اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ قبرستان ہوتا ہے, گھر نہیں. نہ بغیر جسم کے روح کا تصور ہے اور نہ بغیر روح کے جسم کا تصور. روح کے آثار کو ظاہر کرنا ہے تو جسم کی ضرورت ہے, اور اگر جسم کو سڑنے سے بچانا ہے تو روح کی ضرورت ہے. نہ روح کے بغیر جسم ہے نہ جسم کے بغیر روح, کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے محبت اہل بیت افضل ہے یا عمل؟ ایک جسم ہے ایک روح ہے. اگر محبت اہل بیت کو ثابت کرنا ہے اس کا ذریعہ عمل ہے, عمل کو سڑنے سے بچانا ہے اس کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دونوں میں تضاد ہے ہی نہیں, یا کا تصور ہی نہیں ہے, یا عمل یا محبت ہو ہی نہیں سکتا. جہاں محبت اہل بیت ہوگی وہاں عمل خود بخود ہوگا. امکان نہیں ہے کہ محبت اہل بیت ہو اور عمل نہ ہو. چیز یہ ہے محبت اہل بیت. خیر فی الحال میرا وہ موضوع نہیں ہے, وہاں نہیں جانا چاہتا ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثی, کوئی بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت, اگر وہ عمل صالح بجا لائے ایمان کے ہمراہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا دیں گے، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. عمل صالح اور ایمان کے ہمراہ وہ طاقت ہے، وہ چیز ہے جو صرف عمل صالح بجا لانے والے مومن ہی کو فائدہ اس سے نہیں پہنچتا، بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے بہرہ مند ہوتی ہیں. یعنی عمل صالح ایمان کے ہمراہ آپ بجا لائے، اس کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے. قرآن مجید میں وہ آیت اٹھا کر کے دیکھیں جہاں جناب موسیٰ اور خضر کا تذکرہ، مجھے پورے داستان ہے موسیٰ اور خضر نہیں بیان کرنی ہے، صرف ایک گوشہ. جب جناب موسیٰ اور جناب خضر ایک شہر میں پہنچتے ہیں، دونوں بھوکے ہیں، اللہ کے یہ صالح بندے بھوکے ہیں، بہرحال جسم ہے تو کھانا تو چاہیے اس کے لیے، چاہے جسم نبی کا ہو یا عام انسان کا ہو، بھوک سب کو لگتی ہے. ہر جس کے پاس جسم ہے اس کے لیے خوراک ضروری. بعض دفعہ کفار قریش یا دیگر کفار کا اعتراض انبیاء پر یہی ہوتا تھا، یہ کیسا نبی ہے، مال هذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے. رسول تو وہ ہونا چاہیے جو کھانا، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ خود اپنی طرف سے فرض کر لیتے ہیں، اگر معصوم ہے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے. معصوم سے نہیں پوچھتے کہ ہمیں کیسا بننا چاہیے، ہم معصوم کے اوپر تحمیل کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے. نبی یہ سکھانے آیا ہے کہ تمہیں کیسا بننا ہے، وہ نبی میں تحمیل کر رہے ہیں کہ نبی ایسا کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے. وہ یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں جاتا ہے. اچھا ظاہر سے بات ہے کھانا کھائیں گے تو بازار میں بھی خوب جانا ہی پڑے گا، کیونکہ ایک صالح انسان وہ نہیں ہے جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے، ایک صالح انسان وہ نہیں ہے کہ ہم تو جی مصلی عبادت میں بیٹھے رہیں گے دوسروں کی ذمہ داری لا کے ہمیں کھانا دیا کریں. حدیثوں میں ہے کہ لعنت ہے اس شخص کے اوپر، من کل علی الناس، جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے. اسلامی اقدار کو سمجھیے، مال هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے. خدا نے جواب دیا، ما جعلناہم جسدا لا یأکل الطعام، ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، چونکہ نمونے عمل بننا ہے نا تمہارے لیے. اگر نبی کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو نبی کا روزہ رکھنا، نبی کا پیاسا رہ جانا، نبی کا بھوکا رہ جانا، ہمارے لیے نمونے عمل کیسے بنے گا؟ شدائد کو جو ہے برداشت کرنا، اگر تلوار سے ان کے بدن پہ زخم ہی نہیں لگے گا، ان کو تکلیف ہی نہ ہوگی، تو میدان جہاد میں وہ آ کر کے ہمارے نمونے عمل کیسے بنیں گے؟ بہرحال دونوں یہ اللہ کے صالح بندے جناب موسیٰ اور جناب خضر اس شہر میں پہنچے، بھوک لگی ہے، کھانا مانگا، مانگا یعنی بھیک نہیں مانگا، یقیناً کھانا خریدنا چاہتے ہوں گے، نبی خدا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. کھانا طلب کیا، بڑی خبیث قوم تھی. کبھی کبھی ہم جیسے لوگ تبلیغ دین کے میدان میں جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، قوم نے جو ہے پذیرائی نہیں کی، قوم نے پذیرائی نہیں کی. نہیں، مبلغ الہی کبھی مایوس نہیں ہوتا، راہ خدا میں قدم بڑھانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ جتنے خبیث افراد سے انبیاء کا سابقہ ہوا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کا سابقہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہی نہیں ہے. کتنے ثابت قدم تھے اللہ کے یہ انبیاء، قوم کے پاس آئے کھانا خریدنا، اتنی خبیث قوم ہے، انہیں تو نہیں دیں گے کھانا، بائیکاٹ ہے ان کا بائیکاٹ، نہیں جائیں گے ان کے یہاں، نہیں سنیں گے انہیں کھانا تک دینے کو تیار نہیں ہے. نکل آئے شہر سے، نہیں دو کوئی بات نہیں، بھوکے رہ لیں گے، لیکن انتقامی کاروائی نہیں ہوتی ہے انبیاء الہی کے ہاں، انتقامی کاروائی نہیں. شہر سے باہر نکلے، جناب خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے, ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے. فوراً آستین الٹی نا موسیٰ سے کہا اس دیوار کو بنانا ہے. جناب موسیٰ نے کہا ان خبیثوں کے ساتھ ان کی دیوار, وہ بھی بغیر کسی جو ہے مزدوری کے, بغیر کسی اجرت کے. یہ اتنے خبیث ہیں کہ دو اللہ کے صالح بندوں کو کھانا دینے کو تیار نہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی دیوار بنا دیں. جب دیوار وغیرہ بن گئی اور جو ہے مصلحتوں کو جب بیان کرنا شروع کیا ہے جناب خضر نے, تو فرماتے عمل جدار, ہم نے یہ دیوار کیوں بنائی بغیر کہے, آستین کیوں الٹی ہم نے, محنت کیوں کی؟ عمل جدار فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ وکانا تحتہ کنز لہما. یہ دیوار جو ہے مدینے میں شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی ہے, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. اگر یہ دیوار ابھی گر جائے گی, خزانہ ظاہر ہو جائے گا, بچے کمزور و ناتواں ہیں, طاقتور افراد اسے غصب کر لیں گے, چھین لے جائیں گے, بچے محروم رہے تو ہو جائے, ہم سے کیا مطلب, ہم سے کیا واسطہ؟ نہیں. وَكَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان یتیم بچوں کے, اگرچہ یہاں پہ لفظ اب کا آیا ہے مگر جو ہے مفسرین نے مراد یہاں لیا ہے دادا. وَكَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کے دادا مرد صالح تھے, ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لانے والے تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَشُدَّ أَن یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما, ان کے عمل صالح کی جزا تمہارے پروردگار نے یہ دی ہے کہ جو خزانہ انہوں نے اپنے پوتوں کے لیے چھپایا تھا وہ خزانہ ظالموں کے دستبر سے محفوظ رہ جائے, اور وہ بچے بڑے ہو کر کے اپنے خزانے کو حاصل کر لیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عمل صالح دادا نے کیا, اور پھل کسے مل رہا ہے؟ پوتوں تک پہنچ رہا ہے. تو آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی عمل صالح کا اثر پڑتا ہے, نسلوں ہی پر نہیں حتیٰ ان پر جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, جس شہر میں رہتا ہے, جس آبادی میں رہتا ہے, عمل صالح بجا لانے والا وہ آبادی بھی اس سے فیض یاب ہوتی ہے, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیے گناہ, اللہ کے قوانین کی نافرمانی, ہر گناہ اپنا ایک عذاب رکھتا ہے, اور عذاب صرف قیامت میں نہیں ہے, آخرت میں نہیں ہے, عذاب دنیا میں بھی ہے. منتہا اصلی عذاب وہاں ہے, تھوڑا سا مزہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم, دنیا میں ہر طرف فساد اور تباہی پھیلی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ سزا ہے ان کے اعمال کی. بما کسبت ایدیہم لنذیقہم بعض الذی عملوا, ان کے گناہوں کا کچھ مزہ ہم دنیا میں چکھانا چاہتے ہیں. یعنی بہت ساری مشکلیں, بہت سارے مصائب. آج امت مسلمہ چاروں طرف سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہجوم ہے نا اس کے اوپر. دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں قافیہ حیات ہم پر تنگ نہ کر دیا گیا ہو. آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں, کبھی خبریں دبا دی جاتی ہیں, کبھی خبریں ابھار دی جاتی ہیں. اب یہ تو میڈیا کا اپنا اپنا ایک انتخاب ہے کہ جب چاہا خبروں کو دبا دیا. وسطی افریقہ کی خبریں دبی ہوئی تھی نا, کہ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کا قتل, اچانک خبریں ابھر گئی ہیں. اچانک اخبارات میں آپ دیکھیں گے فرانس بھی کہہ رہا ہے فوج بھیجیں گے. ابھی آج کی بھی خبریں تھیں نا, اقوام متحدہ جو ہے بانکی مون, سب کو ایک جوش آ گیا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا راز اس کے پیچھے ہے, لیکن بہرحال ہے, ہو گیا ہے نا. تو کبھی خبریں میڈیا جو ہے وہ دبا دیتا ہے, اور کبھی خبروں کو ابھار دیتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں باقی بچی ہے جہاں قافیہ حیات مسلمانوں پر تنگ نہ ہو. سبب کیا ہے, اسباب کیا ہے؟ دیکھیے ہر جو بھی چیز دنیا میں واقع ہوتی ہے اس کے دو اسباب ہوتے ہیں, ایک اندرونی, ایک یہ جو ہے بیرونی. ہم بیرونی اسباب اور عوامل پر تو نگاہ رکھتے ہیں، اندرونی اسباب و عوامل پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے. اس نے کیا فوراً دشمنوں پر، ظاہر سی بات دشمنوں کی سازشیں تو ہیں، دشمن تو بہرحال دشمن ہے، دشمن سے توقع کیا ہے؟ اگر دشمن ہمارے خلاف سازشیں نہ کرے تو دشمن کہے گا؟ دشمن ہے اس لیے دشمن ہے کہ وہ ہمارے خلاف حرکتیں کرتا ہے، مگر داخلی اسباب کو دیکھنا زیادہ ہے موتا کہ اندرونی اسباب کیا ہیں. آج اگر ہر طرف سے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اس میں ہمارا اپنا کتنا دخل ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، ان اللہ قضا قضا ان حتما اللہ ینعم علی العبد بنعمت فیسلبھا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ ابدی سنت ہے، اس کا ابدی قانون ہے، حتمی فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ جب کبھی وہ اپنے بندے کو کوئی نعمت نہیں، جب کبھی اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو چھینتا نہیں ہے. ان اللہ قضا قضا ان حتما، حتمی قضا، چھینتا نہیں، یعنی وہ ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے. قضا قضا ان حتما اللہ ینعم علی العبد بنعمت فیسلبھا ایاہا حتی یحدث ذنبا. اللہ اگر اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک بندہ کوئی ایسا گناہ نہ کر دے جس کی بنا پر وہ اس عذاب کا حقدار بن جائے کہ وہ نعمت چھین جائے. اللہ نے ہمیں نعمت عزت دی تھی. ایک زمانہ، کہتے ہیں ایک زمانہ تھا، زمانہ تھا تو یاد کرتے ہو، زمانہ گیا کیوں؟ ایک زمانہ تھا جب یہ جو ہے مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، تو آج یہ طوطی خاموش ہی ہو گیا. اللہ نے تو کہا ہے نا کہ ہم جب نعمت دے دیں گے تو نعمت چھینیں گے نہیں، مگر یہ کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس کی فَيَسْتَحِقُ بِذَلِكَ نَقِمَةً، جس کی بنا پر اس عذاب کا انسان جو ہے وہ حقدار ہو جائے. تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ہر عمل، ہر گناہ جو ہماری طرف سے انجام پاتا ہے، آخرت میں سزا تو اصلی سزا وہاں ہے، لیکن ایک جھلک سزا کی، بیدار کرنے کے لیے، تنبہ کے لیے. وہاں کے عذاب میں اور یہاں کے عذاب کا فرق یہی ہے کہ وہاں کا عذاب، یہاں کا عذاب کس لیے ہے؟ بیدار کرنے کے لیے ہے، جھجھوڑنے کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور وہاں کے عذاب سے بچ جائیں. تنبہ کے لیے یہاں کا عذاب. بہرحال بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کا عذاب یہی ملتا ہے. اسی میں سے گناہ ہے ترک نماز. ترک نماز، ترک نماز کی بنا پر عذاب. الا ماشاءاللہ افراد ہیں جو کہ نماز سے غافل ہیں، کہتے ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، جاب بھی اچھی، نمازیوں سے زیادہ ہم کماتے ہیں، کوئی عذاب ہم پہ تو نہیں ہو رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ افراد جن پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، ترک نماز کیا مگر عذاب نہیں ہوا ان کے اوپر، مطمئن نہ ہو جائیں کہ اللہ کو ان سے کوئی محبت ہے. نہیں، ان اللہ لیدفع العذاب عمن لا یصلی بمن یصلی من شیعتنا. ہمارے شیعوں میں سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کی برکت ہے کہ اللہ ان لوگوں سے عذاب ہٹا لیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے. فائدہ کسے مل رہا ہے؟ محلے والوں کو فائدہ مل رہا ہے، شہر والوں کو فائدہ. ان اللہ لیدفع العذاب عمن لا یصلی بمن یصلی من شیعتنا. اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی نمازی نہ ہوتا تو ان سب، یہ سب کے سب عذاب میں جو ہے مبتلا ہو جاتے. ان کی نماز انہیں دنیا میں عذاب الہی سے بچائے ہوئے ہے، محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو عمل صالح دیکھ رہے ہیں عمل صالح کے فائدے کتنے ہیں, خاصیتیں. جو عمل صالح بجا لاتا ہے ایمان کے ہمراہ, اس کی زندگی ٹینشن فری, اس کا فائدہ آنے والے نسلوں تک پہنچتا ہے. جس سماج میں رہتا ہے وہ سماج بھی اس سے بہرہ مند ہوتا ہے. اب سوال ہے کہ عمل صالح ہے کیا چیز؟ بڑی اہم چیز ہو گئی نا عمل صالح. جس چیز کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے, عرض کیا تھا کل میں نے نا کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ دو گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہو تو کھڑے رہنے کو تیار, لیکن اگر کہا جائے کہ دو گھنٹہ کھڑے رہو مہینے میں تمہیں تنخواہ اتنی ملے گی, تو انسان خوش آمد کر کے بھیا یہ نوکری ہمیں دے دو. ٹریفک پولیس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کھڑا رہتا ہے نا بیچارہ صبح سے شام تک, اور خوش آمد کر کے یہ نوکری لیتا ہے, سفارش لگوا کر کے, رشوت دے کر کے. تو عمل صالح کا اتنا بڑا فائدہ, خود کی زندگی ٹینشن فری. اور ٹینشن فری زندگی کی خواہش وہ ہے جو سب میں پائی جاتی ہے. ساری ایکٹیویٹی صبح سے شام تک ہماری ہے اسی لیے. صبح کو اٹھے جاب پہ گئے, آفس میں گئے, کاروبار بزنس کا ہے کے لیے, کا پیسہ ملے, پیسہ کا ہے کے لیے. پیسہ کھائیں گے, ڈالر چبائیں گے, درہم و دینار کو حلق سے نیچے اتاریں گے, کہ نہیں پیسہ سکون کے لیے. ساری ایکٹیویٹی, ساری کوششیں, ساری محنتیں ہماری اسی لیے ہیں کہ سکون کے لمحات میسر ہو جائیں. انسان کو جہاں مل سکتا تھا سکون وہاں نہیں گیا. سکون کو دولت میں ڈھونڈا, سکون کو کرسی میں ڈھونڈا, سکون کو اقتدار میں ڈھونڈا, نہ ملا. اتنا دن تک اسے آزما کے دیکھا ہے, ارے کچھ دنوں کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے نسخے کو بھی آزما لو. کچھ دن اسے بھی آزما کے دیکھے, وہ سب کو تو آزما لیا نا. دولت کے بھاگے پیچھے, اقتدار کے پیچھے بھاگے, مگر نتیجہ کیا ہوا؟ سکون چھنتا گیا. جن کے ہاں دولت ہے ان کے ہاں ٹینشن زیادہ ہے. خواب آور گولیاں کون کھاتا ہے؟ کس کو نیند آتی نہیں آتی ہے؟ اس مزدور کو جو صبح سے شام تک کام کرتا ہے, دو لقمہ ملا کہ نہیں ملا وہ بھی نہیں معلوم. جو مہنگائی آج کل بڑھی ہوئی ہے, اس میں کس طرح سے ان مزدوروں کی زندگی گزر بسر ہوتے خدا ہی جانتا ہے. کھانا ملا کہ نہیں ملا, مگر سوتا بڑے آرام سے ہے. ہم دہلی میں جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے نظام الدین اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو ایک پل ہے, ٹرین اس کے نیچے سے گزرتی ہے, دیوار ہے پتلی سے, شاید 2 فٹ کی دیوار بھی نہیں ہوگی پل کے اوپر. ہمیشہ اسے اس دیوار پر رات میں دیکھتے ہیں ایک آدمی جو ہے سوتا ہے. جب لیٹتا ہے تو ہلتا بھی نہیں ہے, وہ صبح ہی کو اٹھتا ہے. اور وہ افراد جن کے یہاں نرم و گرم بستر ہے, کروٹیں بدلتے رہیں, جب تک گولیاں نہ کھائیں تب تک انہیں چین نہیں ملتا ہے. یہ عمل صالح ہے کیا؟ کس چیز کو عمل صالح قرار دیا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. عمل صالح کہیں گے کسے؟ جسے اتنا بڑا نماز عمل صالح ہے, روزہ عمل صالح ہے, حج عمل صالح ہے, عزاداری عمل صالح ہے, ذکر حسین عمل صالح ہے. کیا چیز ہے عمل صالح؟ کہ نماز عمل صالح ہے, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. روزہ عمل صالح ہے, ممکن ہے روزہ عمل صالح ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. عزاداری امام حسین عمل صالح ہے, ہاں اور نہیں. میں جس پڑھ رہا ہوں یہ عمل صالح ہے, آپ سن رہے ہیں یہ عمل صالح ہے, ہاں بھی نہیں بھی. عمل صالح کی جو تعریف بیان کی, اگر وہ صفت پائی جاتی ہے عزاداری میں وہ عمل صالح, اگر وہ صفت نماز میں ہے تو عمل صالح, اگر وہ صفت روزے میں ہے تو عمل صالح, اگر وہ صفت حج میں ہے تو عمل صالح, نہیں ہے تو نہیں. ہے کیا وہ چیز؟ علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تین صفتیں پائی جائیں. تین صفتیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ عمل صالح ہے, ورنہ نہیں. البتہ عمل صالح کے لیے عمل بھی ضروری نہیں ہے. عمل یعنی کام نا, عمل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے عمل صالح. آخر دیکھیے ایک کام ہے اور ایک کیفیت ہے. میں تقریر کر رہا ہوں یہ عمل ہے. تقریر کے نتیجے میں تھک جاؤں گا یہ عمل ہے یا کیفیت؟ یہ کیفیت ہے نا, یہ عمل تو نہیں ہے. عمل یعنی کام. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے بھوک لگے گی. بھوک کا لگنا کام ہے یا کیفیت؟ پیاس کام ہے یا کیفیت؟ قرآن کی نگاہ میں اگر وہ تین صفتیں پائی جا رہی ہیں تو چاہے وہ عمل نہ ہو کیفیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی تقریر کیا اگر وہ تین صفتیں پائی جا رہی ہیں تو عمل صالح تو ہے ہی. اس کے بعد جتنی دیر تک تھکن باقی رہے گی وہ تھکن بھی عمل صالح میں شمار ہوگی. عمل صالح کا میٹر جو ہے وہ چلتا رہے گا جب تک تھکن باقی رہے گی. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ افضل الاعمال احمزها, بہترین عمل وہ ہے جس میں جو ہے مشکلات زیادہ ہوں. ہم عام طور سے آسانی ڈھونڈتے ہیں نا. حج کے لیے جاتے ہیں بھائی تو ماشاءاللہ حج کی قسمیں ہو گئی ہیں نا, ڈیلکس ہے, سپر ڈیلکس ہے, گولڈن ہے, ڈائمنڈ ہے, فلائنگ ہے, جانے کتنی قسمیں حج کی ہو گئی ہیں. اور چاہتے بھی ہیں کہ صاحب ہاں ہم آپ کو 5-star ہوٹل میں جگہ دیں گے, یہ کھانا کھلائیں گے, ایئر کنڈیشن بسوں میں لے جائیں گے. ائمہ علیہ السلام کے اکثر ملتا ہے نا کہ ائمہ علیہ السلام پیدل حج کرتے تھے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے نا کہ امام نے 25 حج کیے پیدل, و معہن نجائب, اونٹنیاں ساتھ میں ہوتی تھی, بیٹھتے نہیں تھے. ایک دفعہ پیدل جاتے ہیں پیسہ نہیں ہے, یا جو ہے پیسہ تو ہے مگر کنجوس ہیں, بخیل ہیں, بخل کی وجہ سے. بخل نہیں ہے, معہن نجائب, اونٹنیاں ساتھ ہوتی تھی عشق کے بنا پر. افضل الاعمال احمدوها, بہترین عمل وہ ہے جس میں سختیاں زیادہ ہوں, کیونکہ عمل کا تو ثواب ملے گا ہی, تھکن کا بھی ثواب ملے گا. جب تک عمل رہا عمل کا ثواب, جب تک تھکن باقی ہے. میں کہاں سے کہہ رہا ہوں, قرآن مجید میں سورہ توبہ کی وہ آیت دیکھیے, ما کان لاہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتعون موطعا يغيظ به الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. مدینے میں رہنے والوں کو جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کی یہ جو ہے نافرمانی کریں اور ان کے ہمراہ جہاد کے لیے نہ جائیں اور اپنی جان کو رسول خدا کے اوپر قربان نہ کر دیں. کیوں؟ ذالکہ بیانہم, وہ اس لیے کہ لا یصیبہم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصۃٌ فی سبیل اللہ. کیونکہ بہرحال جب انسان میدان جنگ میں جائے گا تو اسے پیاس بھی لگے گی, اسے بھوک بھی لگے گی, تھکے گا بھی انسان, زخم بھی لگے گا, تکلیف بھی پہنچے گی. ذالکہ بیانہم لا یصیبہم ظمأٌ, یہ اس لیے ہے انہیں چاہے پیاس لگے, چاہے تھکن کا احساس ہو, یا راہ خدا میں بھوک لگ جائے, یا اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ یغیظ بہ الکفار, جس سے کافر غصہ ہو جاتے ہیں. آج کل ایک بحث یہ چلی ہوئی ہے کہ آیا ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے دشمنان اسلام ناراض ہو جائیں. اقلاء عالم کی طرف سے تجویز یہ رکھی جاتی ہے آپ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں جس سے وہ ناراض ہو جائیں, جس کے بنا پر آپ پر یہ جو ہے پابندیاں لگیں, سنکشن لگیں, یا وہ غصے میں آ کر کے آپ پر حملہ کر بیٹھیں. ایسا کوئی کام ہی نہ کیجئے, کام وہ کیجئے جس سے وہ خوش رہیں. آپ صاحب بہادر کو ناراض ہی کیوں کرتے ہیں؟ اکثر یہ تجویزیں سامنے آتی ہیں. واقعی ہماری ذمہ داری کیا ہے, شرعی طور پر ڈیوٹی کیا ہے ہماری, خدا کیا چاہتا ہے؟ اس آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں ولا یتعون موطئا یغیظ بہ الکفار, جب بھی وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کفار کو ناراض کر دیتا ہے خوش نہیں. لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یتہون موطئا یغیظ بہ الکفار, اور کوئی وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے کفار ناراض ہوتے ہیں. ولا ینالون من عدو نیلا, اور جب وہ قدم اٹھائیں گے جس سے کفار ناراض ہو جائیں گے تو وہ کفار انہیں تکلیف بھی پہنچائیں گے. جب کبھی دشمن سے انہیں کوئی زخم لگتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جب انہیں بھوک لگتی ہے, بھوک عمل ہے یا کیفیت, جب وہ تھکتے ہیں تھکن عمل ہے یا کیفیت, جب انہیں پیاس لگتی ہے پیاس عمل ہے یا کیفیت, تین کیفیتوں کا ذکر اس کے بعد عمل کا ذکر. اور جب بھی کوئی وہ ایسا کام کرتے ہیں جس کی بنا پر دشمن ناراض ہو جاتے ہیں, اور ناراض ہو کر کے ولا ینالون من عدو نیلا, اور ان سے انہیں نقصان پہنچتا ہے مومنوں کو, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا کتب لہم بہ عمل صالح, اللہ ان کی بھوک کو عمل صالح قرار دیتا ہے, ان کی پیاس کو عمل صالح قرار دیتا ہے, ان کی تھکن کو عمل صالح قرار دیتا ہے. جب کفار کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں تو اللہ اسے بھی عمل صالح قرار دیتا ہے, اور جب دشمن انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں وہ تکلیف بھی ان کے لیے عمل صالح قرار پا جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. پیغمبر نے جب آواز اٹھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, وہ بھی عمل صالح. اور جب شیب ابو طالب میں مشکلیں برداشت کر رہے تھے وہ بھی عمل صالح. صرف عمل ہی عمل صالح نہیں ہے بلکہ کیفیات کو بھی اللہ نے عمل صالح قرار دیا ہے. مگر وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو کام آپ انجام دے رہے ہیں وہ خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں. مجلس پڑھ رہے ہیں کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں کاہے کے لیے سن رہے ہیں؟ مجلس میں آئے کاہے کے لیے؟ وہ عباس جعفری صاحب کی طرف سے مجلس ہے, ان کو شکل تو دکھانا ہے, انہیں ناراض ہو جائیں گے کہ نہیں آئے تھے ہماری مجلس میں. ہوتا ہے نا یہ, عزیز داری ہے, قرابت داری ہے, دوستی ہے, نبھانے کے لیے آئے ہیں مجلس میں. مجلس پڑھ کیوں رہے ہیں؟ مجلس پڑھ رہے ہیں کہ پیسے اچھے ملیں گے, اس لیے مجلس پڑھ رہے ہیں. مجلس پڑھ رہے ہیں کہ شہرت ملے گی, ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے. نہیں, مجلس میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ مجلس میں آئے ہیں اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. مجلس میں آئے ہیں کاہے کے لیے؟ اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے لیے آئے ہیں. مجلس میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اصلاح نفس کے لیے آئے ہیں. مجلس میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اہل بیت کے پیغام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے. مجلس پڑھ کس لیے رہے ہیں؟ مجلس پڑھ اس لیے رہے ہیں جو کچھ سیکھا ہے زکوٰۃ اس کی ادا کر رہے ہیں. زکوٰۃ العلم نشرو. مجلس کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. مجلس کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ خدا کی تعلیمات سے بندوں کو آشنا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. مجلس کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پرواہ نہیں ہے سننے والا کوئی ہو یا نہ ہو, دونوں ہیں. اگر وہ جذبہ ہے تو اور. مجلس پڑھ رہے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے. مجمع خوش ہو یا تقریر, دو طرح کی ہوتی ہے نا, ایک مجمع کو خوش کرنے والی, ایک خدا کو خوش کرنے والی. ایک بندہ خدا کو خوش کرنے والی, ایک خدا کو خوش کرنے والی. دو تقریر کا نمونہ ہے نا آپ کے سب کی نگاہوں میں, دربار یزید میں جب امام سجاد رسن بستہ کھڑے ہوئے تھے, ہے نا وہ منظر نگاہوں میں؟ دربار میں رسن بستہ امام سجاد ہیں اور خطیب ممبر پہ آتا ہے, آنے کے بعد بنی امیہ کی مدح و ثنا کرتا ہے اور اہل بیت اطہار کے خلاف نادبہ کلمات استعمال کرتا ہے. ہوا تھا نا, کسے خوش کیا تھا اور کسے ناراض؟ یزید کو خوش کر رہا تھا اور خدا کو. تو کیا کہا تھا امام سجاد نے؟ ایہا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. اے خطیب, تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا.
تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. فَلْتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ, تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. امام سجاد نے جملہ قیامت تک کے لیے اصول معین کر دیا. ہر وہ خطابت, ہر وہ تقریر جہاں بندوں کو خوش خدا کو ناراض کیا جائے, ایسے خطیب کا ٹھکانہ جہنم میں ہے.
دوسرا رخ بھی امام نے بیان کیا, یا یزید اتأذن لی ان اسعد هذه الاعواد واتكلم بكلمات تكون فيها لهذه الجلساء اجر وثواب ولله رضا. یزید, مجھے بھی اس ممبر پہ جانے کی اجازت ہو. اب بتا, لفظ ممبر استعمال نہیں کیا ہے, لکڑیوں کا ڈھیر جہاں سے حق بیان نہ ہو. وہ شکل چاہے ممبر کی ہو, وہ ممبر نہیں ہے, وہ ممبر نہیں ہے, وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اے یزید, مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں. ہاتھ ہل آواز, اب وہاں جا کر کے وہ باتیں کروں جس سے سننے والوں کو اجر و ثواب ملے اور خدا راضی ہو. اور خدا راضی ہو تو ہر وہ عمل جس سے خدا خوش ہو, جو خدا کو خوش کرنے کے لیے انجام دیا جائے, وہ عمل صالح, وہ چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا ہو, کسی بیوہ کی مدد کر دینا ہو, کسی گرتے کو سنبھال لینا ہو. خدا خوش ہو. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں گھر بنا رہا ہوں, ذرا آ کر کے دیکھ لیجئے. ہوتا ہے نا, کوئی نیا گھر بناتا ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ آ کر کے اس کو دیکھ لیں, کبھی اس لیے کہ تعریف کریں, کبھی اس لیے کہ رائے مشورہ, بہرحال جو بھی مقصد ہو. امام آئے, دیکھا گھر کو, دیکھا کمرہ, دیکھا, کہا مولا دیکھیے کتنی اچھی کھڑکی بنایا ہے ہم نے, خوب اچھی روشنی آئے گی اس میں سے, اچھی روشنی آئے گی, دھوپ آئے گی. امام نے فرمایا کہ اگر تو اس کھڑکی کو اس نیت سے بناتا, کھڑکی بنا رہا ہوں, روشن دان بنا رہا ہوں تاکہ کسی مظلوم کی آواز ہمارے کان میں پہنچے, میں کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اذان کی آواز ہمارے کان میں پہنچے, تو تیرا یہ کھڑکی بنانا جو ہے وہ عمل صالح بن جاتا. ارے اگر اس لیے بناؤ گے کھڑکی تو روشنی تو آئے گی ہی, دھوپ تو آئے گی, کھڑکی کھڑکی بھی رہے گی, اور اس یہی عمل صالح بن جائے گا اور یہ عبادت بن جائے گا. تو ضروری نہیں کہ عمل صالح نماز ہو, عمل صالح روزہ ہو, ممکن ہے نمازیں ہوں مگر عمل صالح نہ ہو. کربلا میں نمازیں پڑھی گئیں یا نہیں؟ ادھر بھی پڑھی گئیں, ادھر بھی پڑھی گئیں, ادھر عمل صالح ہے, ادھر عمل صالح نہیں ہے. کس مقصد سے پڑھی جا رہی ہے, مجلسیں کس مقصد سے ہیں, نمازیں کس مقصد سے ہیں, حج کس مقصد سے ہے؟ خدا کی رضا کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں یا مارکیٹ میں اپنا اعتبار جمانے کے لیے؟ ہوتا ہے نا, اب مارکیٹ میں ہیں, اب حاجی صاحب کا بہرحال کریڈٹ تو بڑھ جاتا ہے نا. خیر, آپ قوم بھی چالاک ہو گئی ہے, قوم بھی اب وہ ہر حاجی کا احترام نہیں کرتی ہے, بلکہ انہوں نے حاجی کے وزن پر قافیہ نکال لیا ہے. وہ قافیہ میں نہیں بیان کروں گا, انہوں نے قافیہ بنا لیا ہے حاجی کے وزن پر. ہر وہ عمل جس میں خدا کی رضا شامل ہو. کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ عمل صالح بہت اہم, اس کا اتنا بڑا فائدہ. اور عمل صالح کے لیے کیا ہے, تین شرطیں. پہلی شرط ابھی عرض کیا, دوسری دو تین کل عرض کروں گا. پہلی شرط کیا کہ خدا راضی ہو ہمارے اس عمل سے. پتا کیسے چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ بے مجمع ہم سے راضی ہے یا ناراضی تو ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر سب نے سونا شروع کر دیا, اٹھ اٹھ کے جانا شروع کر دیا, تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجمع راضی نہیں ہے. ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کے آثار سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں, لیکن خدا تو ہمارے سامنے نہیں موجود ہے نا. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ خدا راضی ہے. اکثر ہوتا ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں خدا ہم سے راضی ہے. بہت سارے جو کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے آئے تھے, وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے تھے. بہت طرح کے لوگ تھے, کبھی عرض کروں گا اسے, مگر کیا واقعاً خدا ان سے راضی تھا؟ کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ یہ سوال ہماری آپ کی طرف سے پیغمبر نے شب معراج کر لیا تھا خدا سے. معراج کے واقعات بڑے عجیب ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں معراج کے واقعات بیان تو ہوتے ہیں مگر بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑی احتیاط کے ساتھ ہم اتنے ہی بیان کرتے ہیں جس سے مجمع خوش ہو جائے, جہاں نعرے اورے لگ سکیں اتنا بیان ہو جاتے, جہاں سے ہماری ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو نہ مجمع سننے کو تیار ہوتا ہے. جب مجمع نہیں سننے کو تیار تو ہم کیوں سنانے لگے اسے, ہم بھی نہیں سناتے. شب معراج بڑی عجیب چیز ہے. شب معراج کچھ سوال خدا نے پیغمبر سے کیا ہے, کچھ سوال پیغمبر نے خدا سے کیا ہے. انشاءاللہ ان مجلسوں میں کچھ چیزوں کو پیش کروں گا. حدیث معراج بہت ہی اہم ہے. ایک سوال وہاں پیغمبر نے خدا سے کر لیا, یا رب ما علامت رضاک, خدا یہ بتا دے کہ تو راضی ہے کیسے سمجھا جائے, تیری خوشنودی کی پہچان کیا, علامت کیا ہے. ما علامت رضاک, عمل صالح کی پہلی شرط کیا ہے, خدا راضی ہو. خدا نے جواب دیا, الزمہ ثلاث خصال, ہم جس سے راضی ہوتے ہیں اس کے اندر تین خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں. اگر پرکھنا ہے کہ خدا راضی ہے یا نہیں, دیکھیں تین چیزیں ہمارے میں ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا ہم سے راضی ہے, والا خدا ہم سے راضی. اب تو عرض کرتا ہوں, ہمیشہ میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پہچان دے رہا ہوں خدا نے جو بتائی ہے پیغمبر کو, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ اپنے کو پرکھنے کے لیے ہے, دوسروں کو پرکھنے کے لیے نہیں ہے. عام طور سے ہماری عادت یہی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو پرکھتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے, اپنا ایمان کیسا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیشہ دوسروں کو پرکھتے ہیں کہ یہ محب اہل بیت ہے یا نہیں, ہم خود محب اہل بیت ہیں یا نہیں. تھرمامیٹر ہمارے ہاتھ میں, دوسروں کے منہ میں تو ڈالتے ہیں اس کو بخار ہے یا نہیں, کبھی اپنے ذہن میں نہیں ڈالتے کہ دیکھیں ہماری صحت کیسی ہے, ہمیں بخار ہے یا نہیں. کبھی دوسروں کو پرکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا, خود کو پرکھیے, خود کو پرکھیے. اگر صفتیں موجود ہیں الحمدللہ, اس کی حفاظت کی کوشش کیجیے, کیونکہ مال جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنے خطرہ زیادہ ہوتا ہے. مال کا آ جانا کافی نہیں ہے, اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. کبھی ہوتا ہے انسان کے پاس ایمان تو ہے, محبت اہل بیت تو ہے, عشق اہل بیت تو ہے, مگر چلا گیا, لٹ گیا, ڈاکا پڑ گیا اس کے اوپر. تین صفتیں, تین خصوصیتیں. الزمہ ثلاث خصال, پہلی صفت شکرن لا یخالطہ الجہل, جس سے ہم راضی ہوتے ہیں اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دیتے ہیں, اسے عارفانہ شکر کی توفیق دے دیتے ہیں. ایسے شکر کی توفیق دیتے ہیں جس کے ہمراہ جہالت نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ شکر دو طرح کا ہے, ایک جاہلانہ شکر ہے, ایک عالمانہ اور عارفانہ شکر ہے. جاہلانہ شکر وہی جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, کھانا کھایا گلے تک, کھانا کھایا لمبی سی جو ہے یہ ڈکار لی, توند پہ ہاتھ پھیرا, الحمدللہ. اب وہ کھانا حلال کا تھا حرام کا تھا, کیا کھایا کہاں سے آیا اس کی پرواہ نہیں, کس کا خون چوسا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. حرام حلال طریقے سے پیسہ اکٹھا کر کے ایک بلڈنگ بنا لی, اس پہ لکھا ھذا من فضل ربی, چوری جو ہے فضل رب ہے, رشوت فضل رب ہے, سب کے حقوق کو پامال کر دینا فضل رب ہے, ھذا من فضل ربی. یہ جاہلانہ شکر ہے, الحمدللہ زبان سے کہہ دینا شکر نہیں ہے. الزمہ ثلاث خصال شکرن لا یخالطہ الجہل, اسے ایسے شکر کی توفیق دیں گے جس میں جہالت کی آمیزش نہ ہوگی. کیا ہے عالمانہ شکر اور عارفانہ شکر؟ قرآت کے ساتھ کہیں الحمدللہ, یہ عالمانہ شکر ہو جائے گا. زبر زیر پیش اعراب کی پوری رعایت کر کے کہیں تو عالمانہ شکر ہو جائے گا؟ نہیں. عالمانہ شکر میں دو خصوصیتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے عارفانہ شکر کے لیے کہ جو نعمت ملی ہے اسے اللہ کی عطا سمجھیں, اپنی کاوش نہ سمجھیں. اگر دولت مل گئی ہے اپنے قوت بازو کی دین نہ سمجھیں, عطا الہی ہے. اگر خطابت کا جوہر ہے اپنا کمال نہ سمجھیں, پروردگار کی عطا سمجھیں. دولت پروردگار کی عطا, قوت خطابت پروردگار کی عطا, علم پروردگار کی عطا, عہدہ و منصب پروردگار کی, جو نعمت ملی ہے اپنی ملکیت نہ سمجھیں. زبان ہے تو ہماری نہیں ہے, اس کی عطا ہے. ہاتھ ہے تو ہمارے نہیں ہے, اس کی عطا ہے. جس دن یہ تصور پیدا ہو جائے, یہ پہلے ہی مرحلے میں ٹینشن ختم ہو جائے گا. جس دن سے یہ سوچنے لگے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس ہمارا ہے, بھائی ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ وہ کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, شیئر مارکیٹ گر گئی, ڈھیر سارے شیئر خرید رکھے تھے, مارکیٹ گر گئی. ایران میں جب آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے قرارداد صلح کو مان لیا تھا, وہ قرارداد 598 تسلیم کر لیا تھا, تو ریڈیو سے اعلان ہوتی ہے کتنوں کے ہارٹ فیل ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے ڈھیر سارے ڈالر خرید رکھے تھے کروڑوں کی تعداد میں. پھر روزانہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی. جس وقت اعلان سے پہلے ڈالر کی قیمت تھی 150 تومان کا ایک ڈالر, اعلان ہوتے ہی قیمت ہو گئی 35 تومان. تو اس دن کتنوں کے ہارٹ فیل ہو گئے. ٹینشن کاہے کا ہوتا ہے؟ کاروبار میں گھاٹے کا ٹینشن, فلاں صاحب نے دھوکہ دے دیا ٹینشن, گھر میں جھگڑا ہو گیا ٹینشن. ٹینشن کا اسباب یہ سب تو ہے نا, نوکری نہیں مل رہی ہے ٹینشن. جتنے اسباب ہیں ٹینشن کے ان کو نگاہ میں رکھیے, اس کے بعد یہاں آئیے. جو ہے ہمارے پاس, ہمارا کچھ نہیں. کارخانہ کس کا ہے؟ ہمارا یا اللہ کا؟ کاروبار کس کا ہے؟ ہمارا یا اللہ کا؟ ہم خود کس کے ہیں؟ انا للہ, ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں. کہہ تو دیتے ہم زبان سے انا للہ, کبھی معنی پہ بھی غور کیا؟ انا للہ, ہم اللہ کی پراپرٹی, ہم امین ہیں, مالک نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں, امین ہیں. ایک دن اللہ کے حوالے کرنا ہے اسے. اگر یہ تصور آ گیا کہ ہم اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمیں نہیں دھوکہ دیا ہے, اللہ کے بندے کو دھوکہ دیا ہے. کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, ہمارے کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوا ہے, اللہ کے بندے کے کاروبار میں گھاٹا. ٹینشن ہمیں کاہے کا؟ ہم مالک تھوڑی ہیں. بھائی جو کارخانے کا مالک ہوتا ہے ٹینشن اسے ہوتا ہے, ورکر کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. جو کارخانے میں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا ہے, اگر مزدور نے ایمانداری سے کام کیا ہے اس کی تنخواہ حتماً ملے گی, چاہے کارخانے کو فائدہ ہو یا نقصان ہو, بجلی آئی کی نہیں آئی, یہ جو ہے را میٹیریل آیا کی نہیں آیا, مارکیٹ میں سیل ہوا کی نہیں ہوا, پیسہ آیا, یہ مزدوروں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم تو مزدور ہیں, کارخانے کے مالک تھوڑی ہیں. خود بخود ٹینشن دور. ٹینشن کس بات کا ہے؟ دولت آ بھی گئی تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, چھن بھی گئی تو. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ مولا زہد کیا ہے, تو مولا نے کیا کہا تھا؟ زہد کلہ بین کلمتین من القرآن, سارے کا سارا زہد جو ہے قرآن کے دو جملوں میں ہے. کیا قرآن کہتا تھا؟ جو ملے اس پر اتراؤ نہیں, جو چھن جائے اس کے اوپر پریشان مت ہو. آ گئی دولت تو آ گئی, اور چلی گئی تو چلی گئی. تو شکر آگاہانہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب اس کی عطا ہے, اور دوسری شرط یہ ہے اس کو وہیں استعمال کرے جہاں مالک نے اجازت دی ہے. زبان اللہ کی نعمت, اس کی عطا ہے نا, اب زبان کو کہاں استعمال کریں گے, سچ میں یا جھوٹ میں, غیبت و تہمت میں استعمال کریں گے یا مومنوں کو جو ہے وہ دفاع میں استعمال کریں گے, حق کی ثنا خوانی کریں گے, باطل کی قصیدہ خوانی کریں گے, وہیں اس کا استعمال کریں گے جہاں اس نے اجازت دی. یہ ہے آگاہانہ شکر. اور جاہلانہ شکر کیا ہے؟ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. تو پہلی صفت یہ کہ شکرن لا یخالطہ الجہل و ذکرن لا یخالطہ النسیان, اور ایسے ذکر کی اسے توفیق دے دیں گے کہ جس کے ہمراہ فراموشی نہ ہوگی. بہت سارے لوگ ذکر تو کرتے رہتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, مگر زبان پہ ذکر ہوتا ہے, دل میں یاد خدا نہیں ہوتی. وقت نہیں رہ گیا, انشاءاللہ کل مزید تشریح کروں گا. وَذِكْرًا لَا يُخَالِطُهُ النِّسْيَانُ, ایسے ذکر کی توفیق دیں گے جس کے ہمراہ فراموشی نہ ہوگی. وَمُحَبَّتًا لَا يُؤْثِرُ عَلَى مُحَبَّتِ أَحَدًا, اور تیسری صفت یہ ہے ہم اس کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈال دیں گے کہ وہ ہماری محبت پر کسی کی محبت کو ترجیح نہیں دے گا. بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں, اولاد سے محبت, بیوی بچوں سے محبت, کاروبار سے محبت, وطن سے محبت, اعزاء و اقارب سے محبت, یہ منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن جب کبھی ان کی محبتیں خدا کی محبت سے ٹکرا جائیں, جب کبھی یہ محبتیں خدا کی محبت سے ٹکرا جائیں تو ہم اس سے راضی ہوں گے جو ان سب کی محبت کو ہماری محبت پر سے قربان کر دے. یہ تینوں صفت اگر اپنے اوج پہ کہیں نظر آتی ہیں تو اس کا نام کربلا ہے, اس کا نام کربلا ہے. حسین ابن علی کو سب سے محبت تھی, اپنے اصحاب سے بھی محبت تھا, آئے ہوئے مہمان حر سے بھی محبت تھی حسین کو, حبیب ابن مظاہر سے بھی محبت تھی, اون و محمد سے بھی محبت تھی, قاسم سے بھی محبت تھی, عباس سے بھی محبت تھی, لیکن ایک ہے کربلا میں جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت تھی. آپ کا ذہن پہنچ گیا, جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت, وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. دوہری محبت ہے نا علی اکبر سے حسین کو, نانا کی شبی بھی ہے اور جوان بیٹا بھی ہے. ابھی کیسا بیٹا, جب کبھی حسین کو نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. تو سب سے زیادہ محبت حسین کو کس سے ہے؟ علی اکبر سے. عزیزو کربلا میں عرض کیا, حسین کو سب سے محبت تھی. حسین نے کسی کو آسانی سے اذن شہادت نہیں دیا, آسانی سے نہیں دیا. جب اونو محمد آئے تھے اجازت لینے کے لیے, کیا حسین نے فوراً اجازت دے دی؟ کافی دیر تک حسین سے اجازت مانگتے رہے مگر حسین نے اجازت نہیں دی, یہاں تک کہ بہن سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی. زینب آ گئی, حسین نے کہا بہن زینب کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا یہ بتائیے کہ میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن, تم نے کبھی کچھ نہ مانگا. کہا بھیا تو آج مانگنے آئی ہوں, بولو بہن کیا چاہیے؟ کہا بھیا میرے لاڈلوں کو مرنے کی رضا دے دیجئے. ارے مانگا بھی تو زینب نے, کیا مانگا؟ اس وقت حسین نے اون محمد کو اجازت دی ہے. جب جناب قاسم آئے ہیں اجازت لینے کے لیے, کیا حسین نے قاسم کو فوراً اجازت دے دی؟ کبھی جناب قاسم, یہ جو ہے مقاتل کے جملے ہیں, کبھی قاسم حسین کا ہاتھ چومتے تھے, کبھی حسین کے قدموں کو چومتے تھے, خوش آمد کر رہے تھے, آقا مجھے اذن جہاد ہو, اذن شہادت ہو. حسین اجازت نہیں دے رہے تھے, یہاں تک کہ قاسم بابا کا وصیت نامہ لے کر کے آ گئے. جب وصیت نامہ لائے ہیں امام حسن کا, تب جا کر کے امام حسین نے قاسم کو اجازت دی ہے. کسی شہید کو حسین نے آسانی سے اجازت نہ دی. بس ایک ہی شہید کربلا کا ایسا ہے, ایک شہید کربلا کا ایسا ہے جس کے بارے میں مقاتل کہتے استاذنا فاذنا, جیسے ہی اجازت مانگی فوراً اجازت دے دی. وہ کون ہے؟ وہ حسین کا وہی کلیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. جتنی زیادہ محبت ہے وہ یوسرو ولا یوسرو والا محبت ہی آدھا, بڑی محبت ہے حسین کو علی اکبر پر, لیکن خدا سے زیادہ نہیں.
مجھے علی اکبر سے بڑی محبت ہے، مگر خدا کی محبت کے مقابلے میں ہم علی اکبر کو بھی قربان کر دیں گے. جیسے ہی علی اکبر آئے، بابا اجازت فاذنا، فوراً اجازت دے دی. ایک جملہ ضرور کا، بیٹا جاتے جاتے پھوپھی زینب سے رخصت ہوتے جانا، کیونکہ تمہیں زینب نے 18 سال بڑی محنتوں سے پالا ہے. علی اکبر خیمے میں آتے ہیں رخصت ہونے کے لیے. جیسے ہی بیویوں کو خبر ملی کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، ساری بیویاں خیمے میں اکٹھا ہو گئیں، یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کھاؤ. علی اکبر کہتے بیویوں تمہیں اپنی بے کسی کا تو خیال ہے، لیکن ہائے میرے بابا کی تنہائی، ارے میرا بابا تنہا رہ گیا ہے. بیویوں نے کہا جاؤ علی اکبر، خدا حافظ تمہیں نہیں روکتے. یہ آواز اب جناب زینب کے کانوں میں پہنچی. ایک دفعہ زینب آگے بڑی، بیٹا علی اکبر کیا کہا، مرنے جا رہے ہو کیا؟ پھوپھی نے 18 سال تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا، پھوپھی کو تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہا پھوپھی اما اگر آپ اجازت نہ دیں گی میں ہرگز میدان میں نہ جاؤں گا. لیکن پھوپھی اما یاد رکھیے، اگر کل دادی فاطمہ زہرا نے محشر میں پوچھ لیا زینب یہ بتا تجھے حسین عزیز تھا یا علی اکبر، تو دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ تجھے سننا تھا. جناب زینب نے کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ. علی اکبر کو اجازت مل گئی، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. بیویوں نے کہا اے علی اکبر جاتے جاتے ہماری آخری خواہش پوری کرتے جاؤ، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بس آخری جملے ہیں اور مجلس تمام. بیویوں نے حلقہ بنایا، علی اکبر ان کے درمیان سے اس طرح سے گزرے جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہو. حمید بن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. میں نے جب وجہ معلوم کی تو پتا چلا جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، علی اکبر رک جاتے ہیں. اے عزیزو یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ رہا تھا؟ بیبیاں تو اجازت دے چکی ہیں، زینب تو رخصت کر چکی ہیں، اگر کوئی بڑا ہوتا تو کرتے کا دامن پکڑنے کے بجائے علی اکبر کے شانوں کو پکڑتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے چھوٹی بہن سکینہ جب علی اکبر نکلنا، اے بھیا علی اکبر ارے بہن کو چھوڑے کہاں جا رہے ہو؟ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.